بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد وعلى آله السلام کی طرف سے بیان کی ہوئی روایتوں کے مطابق شب قدر کے جو تین امکانات ہیں ان میں سب سے قوی سب سے زیادہ امکان آج کی رات میں ہے اور نہیں معلوم کون کون سی نعمتیں پروردگار عالم کی کون کون سی سعادتیں آج کی رات میں پروردگار عالم نے رکھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ یقیناً ان سعادتوں تک پہنچ جائیں گے کچھ لوگ ان سعادتوں کو حاصل کر پائیں گے صرف اس شک کے ساتھ کہ نہیں معلوم ہمارا اور آپ کا نام اس کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا ہم لوگوں کے بہت ضروری ہوگا کہ ہم کوئی خاص جدوجہد کریں کوئی خاص محنت کریں اور خدا نمتال کی الطاف کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی وسیلے ہمارے ذہن میں ہیں ان تمام وسائل کو استعمال کریں تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی الطاف اس کی رحمتیں اس کی مغفرتیں ہم اور آپ تک پہنچ سکیں ان وسیلوں میں بہترین وسیلہ حجت خدا کو یاد کرنا ہے ان وسیلوں میں بہترین وسیلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے پروردگار عالم کے حضور اس وسیلے کو پیش کرنے کے لیے حجت خدا کے ذکر مبارک کے لیے اور اس شب میں ان کے حضور دعا کی درخواست بھیجنے کے لیے تین دفعہ باواز بلند درود بھیجیں محمد اللہ اس سے بہتر کوئی نظام زندگی گزارنے کا ممکن نہیں ہوگا اور اسی نظام کے اندر ساری مشکلات کا حل موجود ہوگا کل ہم نے اجمالاً اس بات کا جائزہ لیا کہ کیوں اس دعوے کے باوجود مسلمانوں کی حالت میں یہ ظاہری ابتری نظر آتی ہے اس کا اجمالی جواب بھی یہی تھا کہ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے اس لیے وہ اس مشکل سے مبتلا ہو گئے اس کے بعد جائزہ لیا گیا کہ جن چیزوں پر عمل نہیں ہوا ان میں اہم چیزیں کون سی تھیں کس پر عمل نہیں ہوا کیونکہ بظاہر تو نماز و روزہ ہے بظاہر قرآن کریم بھی کم و بیش ہے اور کم از کم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 25-30 سال میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں ان چیزوں میں اضافہ ہی ہوا ہے 25-30 سال پہلے اتنا زیادہ تصور واضح نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب کافی چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں ہم اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھول رہی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کام کو انجام دینا ہے ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جس راستے پر ہمیں دین لگانا چاہ رہے تھے کہ ہم چلیں شاید وہ معنویت کا راستہ تھا چاہتے تھے کہ ہم اور آپ اپنے نفوس کے اندر اتنی پاکیزگی حاصل کر لیں کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے حقائق جو دوسرے نہیں دیکھ پا سکتے تھے اس کو میں اور آپ دیکھ سکیں ان کو میں اور آپ سمجھ سکیں البتہ البتہ اس کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ جو بھی تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھے گا وہ جب تک ان چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھے گا اس نے کوئی کمال حاصل نہیں کیا. یہ ممکن ہے کوئی کچھ نہ دیکھ پائے, اور ممکن ہے کہ کوئی بظاہر علم کے اندر بہت کم ہو, بظاہر شاید تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کم ہو, لیکن کسی ایک حادثے کے نتیجے میں, حادثے کا مطلب یہاں پہ غلط اتفاق نہیں ہے, کوئی اچھا اتفاق جس میں اپنے نفس کے اوپر کوئی بہت بڑا جہاد انجام دے دے, بہت ساری چیزیں اس کے لیے کشف ہونا شروع ہو. کتنے ہی افراد ہمارے پاس موجود ہیں تاریخ کے اندر جو بظاہر عالم بھی نہیں ہیں, ظاہری طور پر اگر عبادات کو دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑی عبادات بھی انجام نہیں دیتے, لیکن پھر بھی صحابہ نے کمال کیا, پھر بھی مقامات کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. اس قسم کا ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مرجع تخلیق تھے عراق کے اندر محمد حسین اصفہانی نام کر کے, معنویت کے اندر بھی سارے فہرست شمار کیے جاتے تھے, بڑے مقام پر شمار کیے جاتے تھے, اور علم و اجتہاد کے اندر بھی بڑے مقام پر تھے. بہت کم کسی کو اجازہ اجتہاد دیتے تھے, بہت کم کسی کو اجازہ اجتہاد دیتے تھے, یعنی وہ یہ لکھ دیں کہ یہ مجتہد ہے, یہ بہت کم تھا. شاید پوری زندگی میں چار آدمیوں کو لکھ کر دیا انہوں نے کہ مجتہد ہے. کسی ایک آدمی نے مجھے کوئی اجازت دی کہ میں ایران جاؤں گا اپنے شہر میں, تو آپ میرے لیے کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ میں وہاں پہ لوگوں سے کہہ سکوں, لوگ مجھے قبول کریں. تو انہوں نے کچھ لکھ کر دیا, لیکن یہ نہیں لکھا کہ مجتہد ہے. اس شخص نے پتہ نہیں اپنے ذہن میں کیا سوچا کہ اگر یہ نہ لکھا ہو تو لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے, اپنے لیے دو لفظ بڑھا دیے, وکانا مجتہدا, دو لفظ بڑھایا عربی کے ایک عبارت کے آگے, اپنے ہاتھ سے بڑھا دیے. لوگ نہیں سمجھ سکے اس نے بڑھائے ہیں یا وہ اسپانی نے لکھے ہیں. واپس پہنچتے ہیں اپنے شہر کے اندر, لوگ بہت عزت احترام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر میں کبھی ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا کسی کے لیے مجتہد ہے نہ دیکھا تھا, پہلی دفعہ دیکھے. تو جو نماز جمعہ پڑھا رہے تھے انہوں نے نماز جمعہ چھوڑ دی, کہا آپ پڑھائیے کیونکہ آپ فضل و کرم میں ہم سے زیادہ ہیں, آپ کے لیے اس طرح سے لکھا گیا ہے. ہر آدمی نے اپنا اپنا منصب ان کے حوالے کر دیا, نماز جمعہ پڑھاتے تھے, سارے کام کر رہے تھے, احساس کرتے تھے کہ بازار سے گزرتے ہیں سب لوگ احترام کرتے ہیں, ایک موچی احترام نہیں کرتا, ایک موچی احترام نہیں کرتا. کہتے ٹھیک ہے نہ کرے کیا فرق پڑتا. ایک دن گزرتے گزرتے اکیلے بھی تھے, کوئی ساتھ نہیں تھا, اس موچی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس سے کہا فلانی تم ہمارا کبھی احترام نہیں کرتے, کبھی تم سلام نہیں کرتے. کہنے لگا میں دھوکے بازوں کو احترام نہیں کرتا, دھوکے بازوں کا احترام نہیں کرتا. فوراً سامنے سے گزر گئے, کچھ عرصے تک ذہن کے اندر چبھن رہی کہ اس آدمی نے دھوکے باز کہا ہے. پھر کسی اور موقع کے اوپر کافی عرصے کے بعد وہیں وہیں سے گزرے, اس کے سامنے پہنچے, ہاں اس دن تم نے ہماری بہت توہین کی, ہمیں دھوکے باز کہا, ہم نے تمہیں کون سا دھوکہ دیا ہے, کون سا پیسہ چرایا تمہارا, تم سے کس نے کہا کہ ہم نے کوئی دھوکہ کیا ہے. یہ موچی کہنے لگا کہ مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے تمہیں کہوں کہ تم دھوکے باز ہو, تم سمجھ رہے ہو کسی کو نہیں پتا, تم سمجھ رہے ہو لوگوں کے سامنے کانا مجتہدن لکھ کر سرخرو ہو جاؤ گے, امام کے سامنے کیا کرو گے. ایک موچی مامور ہے کہ اس پڑھے کے آدمی کو تنبیہ کرے. رجب علی خیات بھی ایسے ہی تھے. رجب علی خیات, یہ خیات کا لفظ عربی میں اور فارسی میں بمعنی درزی ہے, یہ شغل کے اعتبار سے درزی تھے, تہران میں رہتے تھے, انقلاب سے کچھ وقت پہلے فوت ہوئے, بظاہر درزی تھے, اور اگر لکھائی پڑھائی کے حساب سے دیکھا جائے تو لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن علم تفسیر کے اوپر درس دیتے تھے, اور ایسا درس دیتے تھے کہ اس کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے. البتہ ان واقعات کو بیان کرنے کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں. نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھنے لگے کہ وہی وہ شخص ہے جس کے سامنے علماء کو بیٹھنا ہے. فائدہ یہ بیان کرنا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی بہت بڑی تحصیلات کی ضرورت ہے, نہیں معلوم جب تک 15-20 سال تک مدرسوں کے اندر نہیں رکے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یا مثلا کوئی یہ سمجھے ہمارے لیے تو راستہ ہے ہی نہیں، یہ راستہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہے. نہیں، راستہ سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بس نہ کوئی اس طرف سے استفادہ کرے کہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے چند جملات بولنا شروع کر دے اور لوگوں سے کہے کہ یہ علماء کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ دیکھو ایسا رہا ہے. اور نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ راستہ ہے ہی صرف علماء کا راستہ ہے، اس میں صرف وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں، پروردگار عالم نے معنویت کا راستہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے. آغاز کہاں سے ہوگا؟ جیسے ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں پھر بہت ساری چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، کہاں سے شروع کیا جائے. ممکن ہے کوئی آدمی یہ سنتے ہی کل سے نماز شب بہت لمبی سی کوئی نماز شب پڑھنا شروع کر دے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہفتے 10 دن پڑھتا ہے، اس کے بعد کسی بھی وجہ سے اس کے دل سے یہ چیزیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے لیے 2 رکعت نماز فجر پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. کتنے ہی انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہم سب لوگوں نے اپنی زندگی میں کم و بیش ایسے تجربے کیے ہیں کہ جب ہمارے اور آپ کے اوپر ایک فضا چھا جاتی ہے، ایک دین کی طلب چھا جاتی ہے، اس دین کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر دیکھتے ہیں وہ مزہ نہیں آ رہا، نہ نماز میں وہ مزہ ہے نہ کسی اور کام کے اندر. اس کے لیے حل کہاں سے شروع کیا جائے، معاملے کو کہاں سے شروع کیا جائے کہ پھر ہم متوازن چال چلیں. یعنی صحیح ہے کہ کسی دن زیادہ مزہ آئے کسی دن کم مزہ آئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک دن واجب نماز پڑھنے کا بھی دل نہ چاہے، ایسا نہ ہو. اس کے لیے ہم کہاں سے شروع کریں، علماء اخلاق اس کے لیے کیا تعبیر کرتے ہیں. چند نکات آج کی شب میں، اس انتہائی اہم شب میں، اس کے اوپر بیانات عرض کریں گے، چند جملات عرض کریں گے تاکہ انشاءاللہ آج کی شب میں اور آپ اپنے لیے خدا نے مطالعہ سے وہی سب کچھ طلب کر سکیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. گزری ہے، کون جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ سابقہ میں، موجودہ میں، کہیں نہ کہیں گناہ ہوئے ہیں. اس راستے پہ چلنے کا پہلا عنصر، پہلا کام سابقہ گناہوں کو اللہ کی مغفرت کے ذریعے سے ختم کروانا. اس کے بغیر کوئی پائیدار کام انجام نہیں پائے گا، کوئی کام مستقل انجام نہیں پائے گا. مثلاً کیا کیا جائے، کس طریقے سے یہ کام انجام پائے؟ مثلاً میں اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ گناہ کیے ہیں، پہلا کام یہ کریں خدا تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرنا شروع کر دیں. اچھا، تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک استاد اس طرح سے بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر تم گناہوں کی مغفرت طلب کرنے جا رہے ہو صرف ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ دینا بھی کافی ہو سکتا ہے، اگر واقعاً کوئی دل سے ایک ایسی آہ نکل آئے. لیکن طریقہ کار یہ رکھو کہ اپنے ہر عضو کے لیے علیحدہ استغفار کرو، ہر عضو کے لیے علیحدہ استغفار کرو. مثال کے طور پر فرض فرمائیں آپ نماز شب کے اندر خدا نمتار سے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ممکن کوئی 70 دفعہ جملہ ادا کرتا ہو یا الاف الاف کہتا ہو، تو یوں سوچنا شروع کریں کہ خدایا کچھ گناہ میں نے آنکھوں سے کیے ہیں، ان میں سے ان گناہوں کو یاد کرے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہیں، اور پھر خدا نے مطالعہ سے گڑ گڑا کے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں. کچھ گناہ میں نے کان سے کیے ہیں جو میری غلط حرکتیں ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تمام انسان نے اپنے جسم سے کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہیں، مثلا نہیں معلوم میں نے جو کچھ کھایا ہے ان میں سے کیسی چیزیں کھا لی ہیں، نہیں معلوم حلال تھا مشکوک تھا یا نعوذ باللہ بعض اوقات حرام تھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ جو ہاتھ ہیں نہیں معلوم میں نے ان سے کسی کو مارا ہو، کسی کا دل دکھانا ہے، میں نے کوئی غلط کام انجام دیے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر اپنی زبان سے، انسان کا بدترین عضو گناہ کے اعتبار سے زبان ہے، مسلسل استغفار کرے. فرماتے تھے ہر عضو کے لیے علیحدہ استغفار طلب کرو، بلکہ وہ تو اس طرح سے کہتے تھے کہ ایسے نہیں ہو پائے گا کہ ایک دن میں تمام اعضاء کے لیے استغفار کر سکو. فرماتے تھے ایک شب جمعہ رکھو صرف آنکھوں کے گناہوں کی استغفار طلب کرو. ایک شب جمعہ جتنی عبادتیں کر سکتے ہو کرو صرف آنکھوں کے گناہوں کی استغفار طلب کرو. ایک شب جمعہ کانوں کے گناہوں کی استغفار طلب کرو. اس استغفار کو طلب کرنے کا اور کیا طریقہ ہوگا؟ اور طریقہ یہ ہوگا کہ جتنی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے یہ گناہ انجام پائیں وہ سارے راستے بند کر دو. مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں احساس کرتا ہوں, فرض کریں کہ میں نے کسی زمانے میں میوزک سنی ہے, میرے کان کے اندر یہ گناہ گیا ہے, خدا عدم ساتھ سے استغفار طلب کرتا ہوں, اس کے بعد کیا کروں؟ اس کا راستے کو بند کر دوں میں, کچھ اس طرح سے کروں کہ پھر میرے کان میں میوزک کی آواز نہ جائے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہے. اگر مثال کے طور پر میں نے یہ احساس کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کچھ گناہ کیے ہیں تو اب اس کے راستے کو بند کروں, وہ تمام وسائل ترک کروں جن کے ذریعے سے یہ گناہ ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرض فرمائے اگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کچھ گناہ کیے ہیں, وہ گناہ کوئی غیبت بھی ہو سکتی ہے, کوئی تہمت ہے, نعوذ باللہ جھوٹ ہے, اس قسم کے دسیوں گناہ جو زبان سے کیے جا سکتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اس کے راستے کو بند کیا جائے. اپنے اندر ایک عزم ہونا چاہیے کہ خداوندہ میں نے جو پچھلے گناہ کیے ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں, آگے کے لیے اس کے سارے راستے کو بند کرنا چاہتا ہوں. بس اگر میں اور آپ استغفار طلب کرنا چاہتے ہیں اور آج کی شب کم از کم چیز جو مجھے اور آپ کو درکار ہے وہ جیسے کہ روایات کے اندر دعاؤں کے اندر فرمایا ہے فکا کو رقبتی من النار, اے خدایا میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے, جب تک یہ گناہوں کا بوجھ ہے گرا میری اور آپ کی گردن آتش جہنم کے بند میں بندی ہوئی ہے, جب تک یہ گناہوں کا بوجھ ہے. پہلی چیز, کم از کم چیز جو مجھے چاہیے ہے وہ فکا کا رقبتی من النار, اپنی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کرانا ہے. اس کو آزاد کرانے کے لیے مغفرت چاہیے, مغفرت کے لیے خدا نے متعلق کے حضور استغفار طلب کرنا اور یہ عزم دکھانا کہ خدایا اب گناہ کے سارے راستے بند کر دوں گا. جب ہم اس استغفار کو طلب کر لیں گے پھر خود بخود دعاؤں کی طلب بڑھے گی, عبادتوں کی طلب بڑھے گی. اچھا اگر یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر ہم نے پچھلا حساب ختم نہیں کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کسی توفیق کے نتیجے میں آج نماز شب شروع کر دیں, ممکن ہے کسی توفیق کے نتیجے میں تلاوت قرآن کریم شروع کر دیں, پانچ دس دن کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ حالت ختم ہو جائے گی. مثلا کسی توفیق کے نتیجے میں شدت کا خوف خدا احساس ہوگا گھنٹے دو گھنٹے کے لیے, دن دو دن, ہفتے اور ڈیڑھ ہفتے کے لیے, پھر معاملہ ختم. یہ معاملہ بار بار ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے یا ممکن ہے دونوں, ایک یا تو پچھلے گناہ ہیں جو ابھی باقی ہیں وہ اس حالت کو ختم کروا دیتے ہیں, یا اس استغفار کو حاصل کرنے کے بعد آگے پھر کوئی گناہ انجام پا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ حالت ختم ہو گئی. لہذا علماء کے طریقہ کار میں کچھ علماء ایسے ہیں جو عبادتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ عبادتوں کے ذریعے سے ترقی حاصل کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں عبادتیں کم کرتے ہیں احتیاط زیادہ کرتے ہیں, احتیاط زیادہ کرتے ہیں. مثلا احتیاط زیادہ کرتے ہیں کیا مطلب؟ پچھلے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں, اگلے گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں, اپنے اوپر گرفت بہت شدید رکھتے ہیں, بہت شدید گرفت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی جن کے کتاب خانے کو شاید آپ نے قوم مقدس میں دیکھا ہوگا, وہیں پر ان کا مقبرہ بھی ہے, اتنی شدید گرفت کرنے والوں میں سے تھے کہ ایک روزے, ایک سال کے روزے رکھے تھے ایک دفعہ غصہ کرنے پر, ایک سال روزے رکھے ایک دفعہ غصہ کرنے پر, گرفت کرنے میں اتنے ماہر تھے. کچھ علماء کا طریقہ کار یہ ہے وہ اپنے نفس کے اوپر گرفت کرتے ہیں, کم عبادات کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر لیکن اپنے اوپر شدت اتنی ڈال لیتے ہیں گرفت کے ذریعے سے کہ ان کی کوئی عبادت ضائع نہیں ہوتی. آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیے مثلا سورہ حجرات میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر رسول خدا کو بلند آواز میں مت پکارنا، کہیں ایسا نہ ہو سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس عمل کو کہ لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس آئے کریمہ نے حبط اعمال کہا ہے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. بعض اوقات انسان اس بدبختی میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، کوئی ایک گناہ ایسا کرتا ہے جو اس کی دانش میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہیں پر اس کے سارے اعمال ختم ہو رہے ہوتے ہیں. اس طریقہ کار ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس کو مجموعی طور پر جمع کریں تو آج کی رات میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، اپنے لیے استغفار طلب کریں، پچھلے گناہوں کی استغفار طلب کریں، ان کے راستوں کو مسدود کر دیں. راستے کو بند کرنے کا ایک اور عنصر بھی ہے، بہت اہم مسئلہ، کسی انسان کا حق ہے جو میری اور آپ کی گردن پر رہ جائے، اسے کوئی ادا نہیں کر پائے گا، اس کو ہم نے خود ہی ادا کرنا ہے. کسی انسان کا حق ہے جو میری اور آپ کی گردن پر رہ جائے، نعوذ باللہ کوئی مال ہے جو میری اور آپ کی گردن پر رہ جائے، کوئی عزت بے عزتی کا معاملہ ہے جو میری اور آپ کی گردن پر رہ جائے، کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور کی ہے میرے اور آپ کی گردن پر رہ جائے، اس کے ہوتے ہوئے مغفرت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہے. خاص کر اگر کسی کا مال رہ گیا ہے، عزت اور آبرو کے اندر ممکن ہے ہم اور آپ خدا عز و جل سے استغفار کریں، جس شخص کی نعوذ باللہ بے عزتی ہمارے ہاتھوں ہوئی ہے اس کے لیے استغفار کریں، خدا عز و جل کے حضور گڑ گڑائیں، شاید کوئی معاملہ حل ہو جائے. لیکن اگر کسی کا مال میرے اور آپ کے ہاتھ میں رہ گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، اس کو واپس دیا جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہمارے سامنے، یہ واپس اس تک پہنچنا چاہیے. یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے، کسی کا مال کسی کے ہاتھ میں رہ جانا، میں صرف جو اس دنیا کے اندر اپنے یعنی خود براہ راست سننے والوں سن چکا ہوں وہ میں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہیں کراچی شہر میں ایک عالم جو سہم امام لیا کرتے تھے لوگوں سے، اس کو بالکل صحیح جگہ پہ مصرف فرماتے تھے، موت بھی بہت اچھی موت تھی، بہت اچھی موت، زندگی سے رخصت ہوتے ہیں بہت اچھی موت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے گھر پہ کچھ سہم امام ہیں، یہ میرے بعد فلاں آدمی کو پہنچا دیجئے گا، اور ان سے درخواست کیجئے گا کہ میری نیابت میں اس سہم امام کو اس کے مستحقین تک پہنچا دیں، حقدار تک پہنچا دیں. گھر والے جس عالم کے لیے اشارہ کیا گیا تھا ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ توفا کا جو فوت ہوئے ہیں بہت اچھی موت کے ساتھ، ان کا اتنا سہم امام باقی ہے، امانت ان کے پاس، آپ یہ لے جائیے اور اس کو کہیں پر خرچ کر دیجئے. لینے میں تاخیر کرتے ہیں، لینے میں تاخیر کرتے ہیں، مثلاً ہفتے دو ہفتے کے بعد مرنے والے عالم کے گھر پہنچتے ہیں اور جو کافی بڑی رقم تھی وہ ان سے لیتے ہیں. جیسے ہی لیتے ہیں اس رات اس فوت ہوئے ہوئے عالم کو خواب میں دیکھتے ہیں، یہ جنہوں نے لیا تھا ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا کرتا تھا کہ آپ، ایک خاص جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس معاملے میں اپنے اوپر بہت سختی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں نہیں، میں بہت مشکل میں پھنس گیا تھا، میں موت کے بعد مشکل میں پھنس گیا تھا. کہتے ہیں پھر کیسے آزادی ہوئی؟ فرمایا تم نے یہ جو مال تقسیم کیا ہے اب آزادی ملی ہے. جب تک وہ سہم امام تمہارے ہاتھ میں رہ گیا تھا میرے لیے آزادی نہیں تھی، میں مشکل میں پھنس گیا تھا. یہ ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جن کی موت انتہائی خوبصورت تھی، جن کی زندگی انتہائی پاکیزہ تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، صرف مصرف میں دیر رہی تھی، وہ اپنی زندگی کے بعد مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. جس کے گھر میں سہم امام پڑا ہے جانتا ہے حق کے فاطمہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا کیا ہونا ہے؟ جس کو معلوم ہے کسی مسکین کا حق ہے جو ادا ہونا چاہیے ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے ہمسائے میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، عزیز رشتہ داروں کے اندر لوگوں کے حق دینے ہیں، نہیں دے رہا ہے، کیا ہونا ہے پھر؟ آپ تصور فرمانے کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شب قدر بعض اوقات ایک ایک رات عبادت کر لیتے ہیں، اگلے دن جب صبح کرتے ہیں تو سوچتے ہیں رات کی عبادتوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا، دیکھتے نہیں اگلے دن صبح پھر وہی ہے، کچھ نہیں ہوا. بعض اوقات ہم دو دو گھنٹے رو لیتے ہیں خدا تعالیٰ کی یاد میں، اہل بیت کی یاد میں، اس کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں خدا اب تو نفس میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی، اگلے دن دیکھتے ہیں پھر کچھ نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کوئی بات نہیں، پانی چاہیے اس کو. کیا سہ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. تبدیلی حاصل نہیں ہوتی، اس کا ایک سبب یہ ہے. اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جس چیز کے اوپر تاکید فرمائی ہے کام وہیں سے شروع ہوگا، کوئی اور چھوٹا راستہ نہیں نکلے گا. یعنی بعض اوقات ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے پھر بھی کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے گا، مطمئن رہیے یہی راستہ. یعنی اگر کسی کے ساتھ اہل بیت نے کوئی خاص عنایت کی ہے، مثلا میں نے عرض کیا بعض اوقات اہل بیت کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اسی راستے پر آنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمدان شہر ایران میں بہت مشہور ہے، یہاں پر بڑے بڑے مفکرین، علماء، عرفاء، خود بولی سینا ہمدان شہر کے. ایک عالم تقریباً آج سے شاید 40-50 سال پہلے شہر سے نکلتے ہیں کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے کسی دیہات میں، واپس آتے آتے تک بہت تاریکی ہو جاتی ہے. شہر کا ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ دروازے تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی آدمی نشے میں تھا، وہ دروازے کی نگہبانی پر کھڑا تھا. اس علاقے کا کوئی بہت بڑا بدمعاش تھا، وہ وہاں پہ نشے میں تھا. اس سے کہتے ہیں دروازہ کھولو. کہتا ہے کون ہو تم؟ کہتے ہیں میں مولوی ہوں، باہر گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھتے ہیں دروازہ کھولو. کہتے ہیں اچھا. دروازہ کھولتا ہے، دیکھتے ہیں خطرناک حالت میں ہے، مارنے موڑنے پہ تھلا ہوا ہے. پوچھتا تم کیوں گئے تھے پڑھنے کے لیے؟ کہتے ہیں میرا کام مجلس پڑھنا ہے، اس لیے پڑھنے گیا تھا. کہتے ہیں میرے لیے مجلس پڑھو، میرے لیے مجلس پڑھو، نشے میں اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. مجلس کیسے پڑھوں؟ مجلس پڑھنے کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے، کس میں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھتے ہیں. اب وہ اتنے نشے میں، ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ بدماش آدمی ہے، نشے میں بھی ہے، نہیں معلوم مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کہنے لگے میں کیا کروں، مجھے ممبر چاہیے ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے. کہنے لگا میں ہوں نا، گھوڑے کی طرح زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے میری پیٹھ پہ بیٹھو، ممبر پڑھو. جب مشکل میں پھنس گئے، ایسے کیسے مجلس پڑھوں؟ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے مصائب پڑھو حضرت ابو الفضل کے. اب ایک لمحے کو سوچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں معلوم شاید خدا اس کی زندگی بدل ہی دے، پڑھ ڈال میرے کہ جاتا، مجھے تو مصائب بھی پڑھنا ہے نا، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں، کہنے کہ میں نے مصائب پڑھنا شروع کیا، میں نے دیکھا اس کا نصیب یہ کہ نشہ ختم ہو گیا بلکہ گریا کر رہا ہے، ایسی اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے. کہ اس نے اتنا گریا کیا آخر میں اٹھا چلا گیا. اس دن سے اس نے زندگی تبدیل کر لی. اس آدمی کے نہیں معلوم کتنے واقعات بعد میں لکھے گئے ہیں، پرہیزگار ہو گیا، متقی ہو گیا، لوگوں کی امانتیں پلٹا دی، پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا. ایک خاص عنایت کبھی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ عنایت ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے، تب پھر دوبارہ اسی راستے پہ آنا ہوتا ہے. مثلا وہ کیا، میں تبدیل ہو گیا ہوں، امانتیں نہیں دوں گا، نہیں، واپس آنا اسی راستے پر ہے. کوئی سادہ طریقے سے آتا ہے، خود سے سمجھ لیتا ہے، کیا مجھے آ جانا چاہیے؟ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے پھر سمجھ لیتا ہے. ہم اور آپ کسی حادثے کا انتظار نہ کریں, نہ پیش آئے تو کیا ہوگا, زندگی میں ایسی گزر جائیں گے. کوشش کریں ارادے سے تبدیل ہو جائیں. بس آج کی رات استغفار فرمائیے, جو کچھ کسی کے حق سے میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں. آپ اپنی زندگی میں خود جانتے ہیں کہ اس معاملے کو نپٹانا کیسے ہے. کوئی ممکن ہے یہ کہے آج رات کیسے کر سکتا ہوں, مثلا گھر جاؤں گا, سوچوں گا, کیلکولیشن کروں گا, تب کچھ پتہ چلے گا. فیصلہ ابھی کر لیں تاکہ آپ اس سے پہلے کہ قرآن سر پہ رکھ کے کہیں بے کا یا اللہ بے کا یا اللہ, آپ کا فیصلہ ہو چکا ہو. اگر آپ کے اوپر خدا نہ کرے کوئی قضا نمازیں ہیں, ابھی فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے. خدا نہ کرے قضا روزے ہیں, حق شرعی ہے, حج کوئی واجب ہے, جو کچھ بھی ہے عبادات سے پہلے فیصلہ کریں, ورنہ عبادات کی تاثیر کم ہے, پھر نہیں معلوم ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. یہ وہ راستہ جو اہل بیت نے دیا ہے, یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے میں ہم کمی احساس کر رہے ہیں, اور شاید یہ لگ رہا ہے کہ اسی وجہ سے ہم لوگ کی زندگی میں کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آ رہی جو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہاں واقعی اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. اب جیسے کل آپ کے سامنے نماز کا تذکرہ ہوا, آیت اللہ بہجت سے معمولاً لوگ پوچھتے ہیں سب کوئی ورد بتائیے جو ہم کریں, کوئی ذکر بتائیں جو ہم کریں. ایک جملہ بہت خوبصورت انہوں نے فرمایا, یہ جملہ وہ بہت دفعہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر قرآن نے 60 دفعہ سے زیادہ مرتبہ کہا ہے اقیم الصلاۃ, تو اس سے بڑھ کر نسخہ بہجت کہاں سے لے کر آئے گا. فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی اولاد نے کہہ دیا کہ بہجت, اس سے بڑھ کر کوئی چیز بتائے گا؟ بہجت بھی وہی کہہ گئے جو سب نے کہا ہے. اللہ نے کہا ہے نماز سب سے اہم ہے, اہل بیت نے کہا ہے نماز سب سے اہم ہے, اب کیا کوئی اور چیز اس سے اہم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو وہ ہمیں کیوں نہ بتاتے؟ اگر ہم اب بھی سوچ رہے ہیں اس سے علاوہ بھی کچھ ہے تو نعوذ باللہ کون ان سے بڑھ کر عالم ہے پھر؟ کس کے پاس علم زیادہ ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا اس سے بڑھ کر کچھ ہو اور میں کہوں میرے پاس کچھ اور ہے؟ انہوں نے نہیں کہا. مسلسل فرماتے رہے اگر تم لوگوں کی نماز قبول ہوئی پھر سب کچھ قبول ہوگا, ورنہ قبول نہیں ہوگا. کیوں فرماتے رہے؟ آئے تکلف تھا, یعنی مثال کے طور پر بیان کرنے میں کوئی مشکل تھی جو نہیں بیان کیا. یہ مشکل کہاں, 250 سال تشریف فرماتے. بس عزیزان محترم راستہ یہی راستہ ہے, استغفار سے شروع کیجئے, گناہوں کی مغفرت طلب فرماتے رہیے, حقوق الناس, حقوق خدا یہ سب ادا کرتے رہیے, نماز کے اوپر بھرپور توجہ دیتے رہیے, اپنے دل کو خدا و متعال کے نزدیک کرتے رہیے. کرنے کا راستہ یہی. کچھ نشانیاں اس سلسلے میں, وہ نشانیاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے جملہ یقیناً سنا ہوگا, خوف خدا ہونا چاہیے. جتنی عبادات بڑھیں گی خوف خدا بڑھے گا, جتنی عبادات بڑھیں گی خوف خدا بڑھے گا. اگر خوف خدا بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے عبادات قبول ہو رہی ہیں, خوف خدا نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب ہے عبادات قبول نہیں ہو رہی ہیں, کوئی مشکل ہو رہی ہے. خوف خدا کی علامت کیا ہے؟ کس چیز کو ہم کہیں یہ خوف خدا کی علامت ہے؟ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے گریہ خوف خدا کی علامت ہے. بلا شک و شبہ ہے, تنہائی میں اللہ کے حضور گریہ کرنا خوف خدا کی علامت ہے. آپ تنہا ہوں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, آپ یاد خدا میں خدا نے متعال کے حضور گریہ فرما رہے ہوں, یہ خوف خدا کی علامت ہے. لیکن تنہائی میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی گریہ کرنے میں ممکن اور بہت ساری چیزیں داخل ہو جائیں. جس دن تنہائیوں میں اور آپ خدا نے متعلق کی آدمی گریہ کرنے لگے اس کے حضور, اس کا مطلب خوف خدا آ رہا ہے. ایک نشانی. ایک اور بہت اہم نشانی ہے, جب بھی کوئی عمل انجام دینے لگے ये ना सोचें लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले ये सोचें खुदा देख रहा है, खुदा क्या कहेगा। हम और आप सब एक लाइन से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज फरमाइए, एक वक्त आप उठे, कुछ देर से उठे हैं, नमाज कजा होने वाली है। सबसे पहले ये जहन में आता है लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, या ये जहन में आता है खुदा क्या कह रहा है, कौन सी चीज पहले आती है, लोग या खुदा। अगर नाऊज़ बिल्लाह हमसे कोई बुराई अंजाम पाए, पहले इंसानों का खौफ जहन में आता है या पहले खुदा का खौफ जहन में आता है। हम अपने आप को इस तरह टेस्ट कर सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात कोई बुराई अंजाम पा जाती है, अगर ये जहन में ना आए कि इंसानों को पता चलेगा तो लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही एहसास आता है अभी इन किसी को पता चल जाएगा, तब लगता है बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब खौफ खुदा नहीं है, इंसानों का खौफ है। खौफ खुदा है कम है, इंसानों का खौफ ज़्यादा है। खौफ खुदा की अलामत ये, सबसे पहले खुदा आएगा। अब खुदा और हुज्जत खुदा सब एक सिलसिले के अंदर है। मिसाल के तौर पर फर्ज फरमाइए, आज शब कद्र है, मुहतमला मुमकिना शब कद्र में से बड़ी रात है। फर्ज किसे किसी भी वजह से मेरे और आपका वक्त ज़ाया हो गया, इबादत नहीं कर सके, सबसे पहले जहन में क्या आता है, किसकी खुशनुदी जहन में आती है, किसका नुकसान जहन में आता है। या हम और आप इबादत कर गए, वक्त तो गुजार लिया, लेकिन दिल उस तरह नहीं झुका जितना हम चाहते थे कि झुके। मसलन मस्जिद में भी बैठे, तीन चार घंटे वक्त भी गुजार लिया, लेकिन वो बात नहीं बनी जो हम चाहते थे कि हो। एहसास होता है महरूमियत का, कमी का, इसका मतलब है खौफ खुदा है। और अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं एक्टिविटी तो हो गई है, लोगों के साथ थे, सब जानते हैं कि हम थे, इसका मतलब है इंसानों का मामला है। बस मुश्किलात में से एक मुश्किल जो इंतहाई मुश्किल मामला है, खुलूस को हासिल करना। इस मुश्किल को उलमा बाज़ औक़ात 25-25 दर्स, 30-30 दर्स सिर्फ इसी के ऊपर बात करते हैं, खुलूस कैसे बनेगा। जी उन शराइत में से जो ना हो तो फिर कुछ भी कबूल नहीं है। मुश्किलात में से एक मुश्किल मुखलिस होना। लिहाजा आप देख सकते हैं कुरान करीम के अंदर जो बहुत अच्छी ताबीरात हैं वो मुखलिसीन के लिए, न शैतान का उनके ऊपर अमल दखल है। खुदा ने मुताल वादा करता है कि जो मेरे मुखलस बंदे हैं तुम उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाओ। हम इस दर्जे इखलास तक कैसे पहुंच सकें, इस दर्जे इखलास तक पहुंचने के कई तरीक़े हैं। मैंने बहुत वक्त आपका ले लिया, मैं चाहता हूँ दो चार पॉइंट्स इस सिलसिले में और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, फिर आपकी ज़हमत तमाम हो। दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाले पर। पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार, इंसानों के और खुदा के हुकूक़ की अदायगी। उसके बाद खौफ खुदा, जो मेरे और आपके दिल के अंदर एहसास होना चाहिए। शर्त पे पहुँचते हैं तो खुलूस पर आ जाते हैं, हमें और आपको खुलूस की ज़रूरत है। ये खुलूस कैसे हासिल होगा, अपने आप को आजमाते रहिए, अपने ऊपर गिरफ्त रखें, अपने आप को आजमाते रहिए। खासकर ये खुलूस की मुश्किल हमारे माशरे के अंदर बहुत राइज है, वो इस तरीके से कि बहुत सारे लोगों का असली हम गम काम को अंजाम देना है और नहीं मालूम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार नहीं करते कि इसको खुलूस से कैसे अंजाम देना है। जबकि हम जानते हैं अगर कामों के अंदर खुलूस नहीं होगा तो वो काम कबूल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल सबसे पहले देता हूँ। फर्ज फरमाई हमने मजलिस पढ़ ली, आई मजलिस पढ़ना काफ़ी है या पुरखलूस मजलिस पढ़ना ज़रूरी है। मजलिस पढ़ना काफ़ी नहीं है, पुरखलूस मजलिस पढ़ना ज़रूरी है। आपने और हमने एक मजलिस करवाई है, मजलिस करवाना काफ़ी है या पुरखलूस मजलिस करवाना ज़रूरी है। पुरखलूस होना ज़रूरी है। इस खलूस के मुकाबले में क्या हो सकता है, कोई भी हदफ हो सकता है। अपना कोई दिखावा हो सकता है, किसी चीज़ का हुसूल हो सकता है, कोई और अपने अंदर कोई और खुशी का एहसास हो सकता है, अपनी पढ़ाई कोई हो सकती है, इन तमाम से गुजर जाएं और पुरखलूस सिर्फ खुदा की खातिर कर डालें, ये वो सख्त काम है और असली कीमत यहीं पर है पुरखलूस काम पर। लिहाजा बाज़ मौक़ों पर यह देखा गया है कि किसी ने पुरखलूस किसी जानवर की कोई खिदमत कर दी है, खुदा ने उसी को कबूल कर लिया, उसी को कबूल कर लिया। मसलन एक वाक़े में मैं पढ़ रहा था कि एक आलिम घर वालों को ज़रा माल की वजह से सख्ती में रखते हैं, पैसे ना होने की वजह से एक मौके पर काफ़ी मुश्किल से कुछ पैसा हासिल करते हैं, अपने घर वालों के लिए भी बच्चों के लिए कुछ खाना ख़रीदते हैं, वो खाना ख़रीद के घर की तरफ ले जा रहे होते हैं, अचानक एक मंज़र देखते हैं, देखते हैं कुतिया है भूखी पड़ी है, उस कुतिया के बच्चे उसके साथ हैं जो उससे कुछ पीना चाह रहे हैं लेकिन कुछ है ही नहीं, वो बच्चे भी मौत की हालत में हैं और वो कुतिया भी मर रही है। अपने दिल में सोचते हैं कि अगर मैं ये खाना नहीं भी लेकर गया तो घर में कुछ ना कुछ होगा जिससे हम लोग ज़िंदा रह जाएंगे, कुतिया मर जाएगी इस कौन देगा, जो खाना लाए थे घर ले जाने के लिए उसी कुतिया के सामने रख देते हैं। ये बयान करते हैं अपने वाक़े के अंदर, कहते हैं मैंने खुद कुतिया की आंख से आंसू निकलते देखे, कहने लगे मुझे अचानक ऐसे एहसास हुआ मानवीय तौर पर कि जैसे आज तक किसी ने मुझे इतनी अच्छी दुआ नहीं दी जितना ही कुतिया दुआ दे रही है। ये खुदा का मामला है, खुदा खुलूस को कबूल कर रहा होता है, उस खुलूस से जो काम अंजाम पाएगा वो खुदा नमदाल की बारगाह में कबूल है। हम और आपकी मुश्किल आमाल कम होना शायद हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी मुश्किल आमाल का पुरखलूस होना है, किसी तरह हमारे आमाल पुरखलूस हो जाएं। आपका हमारा यहाँ बैठना, एक दूसरे के साथ मिलकर अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए जिद्दोजहद करना, इसमें बहुत खुलूस की ज़रूरत है। बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जो अच्छे अंजाम पा रहे हैं लेकिन देखकर समझ में आ रहा है शायद बहुत ज़्यादा पुरखलूस नहीं है, जबकि आमाल अच्छे हैं शायद खुदा कबूल कर ले, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन एहतियातन कम से कम ऐसा करना चाहिए, इस खुलूस पर तवज्जो देनी चाहिए। लिहाजा आप इन तमाम मसाइल पर तवज्जो फरमाते रहिए, आज की रात बिलखस अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं मैं और आप, अगर मैं और आप इन तमाम मराहिल से गुजर जाएं। और हकीकत ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अर्ज़ करूँ आपके लिए ताकि मेरे दिल के ऊपर भी असर पड़े। ये कीमती रात हम सब के लिए इतनी कीमती है कि हम और आप इसको ज़ाया करने का कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि आज मिसाल के तौर पर ये रात अगर गुजर गई तो क्या हमारे लिए तय हुआ है कि अगले साल की शब कदर मैसर होनी है हमारे लिए, क्या कोई इम्कान है? मिसाल के तौर पर रिवायतों के अंदर लिखा है कि अगर किसी की शब कदर गुजर जाए तो शब अरफा का इंतज़ार करें, लेकिन इंसान अपने आप से पूछता है अगर मेरी शब कदर गुजर गई क्या कोई गारंटी है मुझे शब अरफा मिलनी है? असल शब अरफा आई और मैं सोता रह गया, ना खुदा ने मुझे कबूल किया तो क्या होगा? हत्ता इस वक्त भी यही ख़तरा है। अभी बज़ाहिर हम और आपने शब कदर दर्द कर ली है, हम शब कदर मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ख़तरा अपनी जगह बाकी है। क्या ख़तरा बाकी है? मसलन फ़र्ज़ फरमाइए तीन घंटे आप यहाँ बैठे, इबादतें की मैंने सब कुछ काम कर लिया, अपनी दानिश में जो कुछ बेहतर समझता था कर लिया, लेकिन नीयत वो नीयत नहीं थी जो खुदा को चाहिए थी, नीयत कुछ और नीयत थी। और ये इतनी बारीकियाँ इस नीयत के मामले के अंदर, मिसाल के तौर पर जब मैं और आप आमाल अंजाम देने लगते हैं, मिसाल के तौर पर यही अज़ादारी के अंदर शिरकत करना है, वाकई सिर्फ सैयद शुहदा की खातिर अज़ादारी में जाते हैं, कोई नीयत और नहीं है। पढ़ने वालों का मामला तो बहुत ही सख्त है, शिरकत करने वालों के साथ भी ऐसे ही, सिर्फ नीयत सैयद शुहदा اس کے اوپر غور فرمائیے گا. ہماری نیت صرف سید الشہداء ہونی چاہیے, ہماری نیت صرف ان کی خدمت ہونی چاہیے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے شاید اگر ہماری نیت میں سید الشہداء کے سوا کچھ نہ ہوتا تو شاید بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہم لوگوں کے یہاں رائج ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, خاص کر اپنے نام کے حوالے سے, شان و شوکت کے حوالے سے. شاید یہ چیزیں کسی اور طرح انجام پانی چاہیے تھیں. ان باتوں کو کہنا بھی تھوڑا سا خطرناک ہے, نہیں معلوم کوئی اچھا کام کسی وجہ سے رک گیا تب انسان اپنے لیے خطرہ احساس کرتا ہے. چاہتے ہیں کام بھی ہوتے رہیں لیکن خلوص میں اضافہ ہوتا رہے. آج کل آپ توجہ کرنائیے, البتہ اتنے اپنے اندر یقین رکھیے گا کہ اگر آپ کو اور ہمیں خدا تعالیٰ نے اس مسجد کے اندر بلا لیا ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ توفیق نصیب ہو گئی ہے, کچھ نہ کچھ توفیق نصیب ہو گئی ہے. ابھی آپ اور میں جب اپنے اعمال کو شروع کریں تو خدا تعالیٰ سے دل ہی دل کے اندر کم سے کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے کچھ نہ دینا تھا تو مسجد کے اندر کیوں بلایا تھا, کہیں اور چھوڑ دیتا میں کہیں اور چلا جاتا. تو نے توفیق دینا, تیری دی ہوئی توفیق سے میں یہاں تک آیا. اگر مجھے کچھ نہیں دینا تھا تو نے مجھے میرے ہاتھوں کو یہ طاقت کیسے دی کہ میں ان ہاتھوں کے ذریعے قرآن کریم کو تھام کر اپنے سر کے اوپر رکھوں. تو نے توفیق دی ہے تو میں نے تھاما ہے. یہ سب نشانیاں اس بات کی ہیں وہ کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے, صرف ہمیں لینے والا ہونا چاہیے اس وقت. بس آپ اپنی تمام جدوجہد کو انجام دیجئے, جو خدا نمتال کے ساتھ وعدے کر سکتے ہیں ان وعدوں کو کر لیجئے, جو اچھے کاموں کے سلسلے میں آپ کچھ سوچ سکتے ہیں ان کو سوچ لیجئے, اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ خدا نمتال کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے کی کوشش کیجئے. اور جب انسان خدا نمتال کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اپنے ممکن اس کے ذہن میں آئے میں نے فلاں کام انجام دیا تھا, میں نے فلاں کوئی اچھائی انجام دی تھی. کوئی اچھائی کسی پائے تک نہیں پہنچ پائے گی. صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے مجھے جو ہمارے علماء مسلسل تذکرہ کرتے ہیں, وہ یہ کہ تمام کاموں کے اندر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو, لیکن اگر آپ کبھی تنہا بیٹھے ہوں اور سید الشہداء کی یاد میں روئے ہوں لگتا ہے یہ چیز واقعا خلوص دل سے انجام پائی ہوگی. اپنا حساب کیجیے, سید الشہداء کے غم میں رونا, خدا نبتال نے کوئی سعادت رکھی ہے اس کے اندر, نہ ہر ایک کو نصیب کرتا ہے نہ ہر قوم کو نصیب ہوا ہے. روایتوں کے اندر آپ غور فرمائیں گے تو آپ نماز جعفر طیار دیکھیں گے. نماز جعفر طیار کے آخر میں جملہ لکھا ہوا ہے, نماز جعفر طیار کا طریقہ بیان ہوا ہے, اس کے آخر میں ایک دعا لکھی ہے, اس دعا کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اگر رونے کی کوشش کرے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آنکھوں میں آ جائیں تو اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے قبول کر لیا ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آنکھوں میں آ جائیں اس بات کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. اب آج کی رات تشریف فرما ہوں گے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے حضور واسطے کے طور پہ پیش کریں گے, ان کے مصائب کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے, اور اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کا اور میرا دل تیار ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ خدا تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کر لیا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کس چیز کا واسطہ دیں گے؟ خدا تعالیٰ کو کن کن اعمال کا واسطہ دینا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں غور کیجیے گا, کبھی یقیناً آپ کے دل میں سید الشہداء کا کوئی سچا غم آیا ہوگا. کبھی کسی مجلس کے دوران, کبھی کسی محفل میں گفتگو کے دوران سید الشہداء کے نام پر کوئی سچا ذکر آپ کے دل میں آیا ہوگا. بعض اوقات میں بہت چیزوں کو علامتیں سمجھتا ہوں. مثلا میں یہ سوچتا ہوں یہی کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب سید الشہداء کا ذکر کریں تو مثلا یہ ٹوپی جو احتراماً اتار دیتے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی ایک علامت ہے. شاید یہ بھی ایک علامت ہے. جب کبھی کبھی خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ پڑھتے پڑھتے نبی اکرم کے نام پر پہنچتے ہیں تو لوگوں کے سروں کو جھکتا دیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک علامت ہے کہ خدا متعال نے شاید چاہا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ مل جائے بھی. اسی طریقے سے مصائب کا معاملہ ہے, ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں یہاں تک پہنچے کہ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کو دنیا کے کونے کونے میں دیکھ رہے ہیں. ذرا تصور فرمائیے, 61 ہجرا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد 72 سے زیادہ نہیں رہی ہے. میدان کربلا ہے, سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تنہ تنہا کھڑے ہیں, بار بار فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, اور کوئی نصرت کے لیے آنے والا نہیں ہے. بار بار فرما رہے ہیں حل من مغیث یغیثنا, کوئی نصرت کے لیے آنے والا نہیں ہے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہیں اور ندا دے رہے ہیں, یا حجت ابن الحسن اجل اجل. آج ان کے چاہنے والے فرزند زہرا کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا ہم لوگ تھک گئے ہیں, مولا ہم دنیا کی مصیبتیں دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں, آپ کی خواہش میں آپ کی آرزوؤں میں آپ کا راستہ دیکھتے دیکھتے ہماری آرزوؤں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں. مولا 20-25 سال پہلے بہت کم لوگ دعا سلامتی امام زمانہ پڑھتے تھے, اب دیکھتا ہوں اللہم کل ولی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اس کو نشانی سمجھتے ہیں ہم؟ بہت کم لوگ 20 سال پہلے فرزند زہرا سے کوئی التجا کرتے تھے, اب دیکھتے ہیں ذکر ان کا بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے ماشاء اللہ. اگر ذکر زیادہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی امام کا ذکر زیادہ ہے تو میں آپ کی نمائندگی